بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائیں اس سلسلے کا درس نمبر 640، سورہ مائدہ آیت نمبر 2.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يجرمنكم، اور ہرگز تم کو نہ ابھارے. شنعان قوم، کسی قوم کی دشمنی. ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا. ان تعتدوا، اس بنیاد پر تم ان پر ظلم کرو. یہ چیز تمہیں ان کے اوپر ظلم کرنے کا باعث نہ بنے. چونکہ وہ تم کو روک رہے تھے کعبۃ اللہ میں جانے سے اور مکے میں عمرہ کرنے سے، اب تم کو جب اختیار ان پر ہو گیا تو تم اس کا بدلہ، ظلم کا بدلہ ظلم سے دو، یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا، اور مدد کیا کرو ایک دوسرے کی. علی الاثم، گناہ پر. والعدوان، اور سرکشی پر، گناہ کے کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر کبھی ایک دوسرے کی مدد مت کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت ترین سزا دینے والا ہے. یہ ایک آیت کا آخری کچھ حصہ ہے، سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا آخری حصہ ہے یہ، اور اس پر تفصیلی باتیں سامنے گزر چکی ہیں کہ یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی تھی. مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ، راستے میں ایک جگہ حدیبیہ آتی ہے، حدیبیہ نامی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب ان کو خبر لگ گئی، مشرکین مکہ کو، کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے روک دیا کہ ہم مکہ میں آنے نہیں دیں گے. قصہ مختصر، بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئیں اور آپس میں تبادلہ خیال ہوا، میٹنگیں ہوئیں، تب جا کے بہت مشکل سے ایک معاہدہ طے ہوا. معاہدہ یہ طے ہوا کہ اب کی دفعے جو آپ آئیں سیدھے واپس چلے جائیں، اندر کو نہ آئیں، اور آئندہ سال آئیں گے احرام باندھ کر اور عمرے کی نیت سے. آتے وقت آپ اپنے پاس کوئی ساز و ہتھیار نہیں رکھیں گے بجس ایک تلوار کے، وہ بھی آپ کے نیام میں رہے گی، وہ ان کے ہمیشہ کا معمول رہتا تھا، کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے پاس رکھنا، اور کوئی دوسرا ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوگا. صرف 3 دن رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. بار کے بڑی کڑی کڑی شرطیں اور بھی لگائیں گے. وہاں سے واپس کر دیا گیا. دوسرے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا فرمائی ہے، اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں. واپس بھیجا ہوا سال سن 6 ہجری کا ہے، اور جس میں واپس دوبارہ دوسرے سال آ کر آپ نے عمرہ فرمایا، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. واقعہ ختم ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کیا مسلمانوں کے جذبات اس وقت ہوں گے جس وقت ان کو واپس کیا جا رہا ہے. یہ لوگ آپ صحیح نہیں سمجھ سکتے کتنے دلدادہ تھے کعبۃ اللہ کے. آپ اور ہم بھی ہیں، لیکن ہماری اور ان کی نسبت جو محبت کے اندر اگر جانچی جائے تو وہ انتہائی اعلیٰ پیمانے پر ان کی نسبت تھی کعبۃ اللہ کے ساتھ، وہ نسبت ہم کو اور آپ کو بھی نہیں ہو سکتی، اتنی اس قدر اس کی محبت میں، اس کی محبت کی شراب سمجھ لیجیے ان کو پلائی گئی تھی، ایسے عاشق کعبۃ اللہ کے، اور ان کو واپس کیا جا رہا ہو تو دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ احرام کی حالت میں آئے ہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس وقت ان سے کہا جا رہا جائیے حج یہاں سے، جبکہ وہ ان کا گاؤں اپنا خود شہر ہے اور وہاں سے وہ نکالے گئے ہیں اور صرف کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت میں وہ آئے ہیں. بہرکیف اب اللہ نے سن 8 ہجری کے اندر، ابھی واقعہ ہوا ہے سن 6 ہجری کے اندر، اور سن 8 ہجری 2 سال نہیں گزرے ہیں، حق تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی کنجی مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور پورا کا پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، فتح ہو گیا. اب جو یہ مکے میں آئے ہیں تو اب آپ بتائیے، عام انسانوں کے ساتھ آپ ذہن میں بات لا کر سوچئے، اس وقت یہ لوگ جن کو 2 سال پہلے واپس منہ کے آئے ہوئے منہ کے ساتھ واپس کر دیا گیا پچھلے پیر، ان کی اب وہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو تو کیا گت بنائیں گے دوسروں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ان کے ساتھ 2 سال پہلے ایسا معاملہ کیا. اب آپ بتائیے ان کے ساتھ وہ کیا شروع کریں گے. چنانچہ کچھ جذبات بھڑک بھی اٹھے اور کچھ خیال بھی اس طرح آمادہ ہونے لگا بعضے لوگوں کا کہ انہوں نے ہم کو روکا تھا اس جگہ سے، ہم بھی ان کو روک دیں، اب یہ کعبۃ اللہ میں پیر رکھنے ان کو نہیں دیا جائے، ان کو نکال باہر کر دیا جائے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا. اس پر حق تعالی کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، ہرگز ہرگز تمہارے لیے بات یہ باعث نہ بنے کسی قوم کی دشمنی کہ تم بھی ان کے ساتھ ظلم کا بدلہ ظلم سے دو، یہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں. ظلم کا بدلہ جب ظلم دیں گے تو دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے تو پتھر ہی پتھر ہوں گے، پھر آپ 1000 کوشش کریں وہاں پھول دیکھنے کی تو آپ کی یہ تمنا بیکار ہے، اس لیے کہ پتھر کا جواب پتھر سے ہو رہا ہے تو پتھر ہی پتھر ہوں گے. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ خبردار ظلم نہ ہونا چاہیے، ان کو روکنے کی کوئی گنجائش نہیں، ان کو باہر کرنے کی بھی گنجائش نہیں. یہ ہے انصاف اسلام کا، آپ کو کسی مذہب کے اندر ایسی زبردست طاقت اور ایسی زبردست انصاف اور عدل پر مبنی چیز نہیں مل سکتی. وہ لوگ جو دھتکارے گئے نکالے گئے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو بلکہ ظلم کا بدلہ محبت سے دو، پیار سے دو، ہمدردی سے دو، انہوں نے ظلم کیا تم ان کے ساتھ پیار کرو، انہوں نے تم کو نکالا تم ان کے استقبال کرو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوائے اسلام کے اور کسی کے اندر نہیں ہے. یہ آپ ان کو کھول کھول کر بتائیے، ان لوگوں کو جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں اور اسلام پر طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں، یہ مثالیں ہمارے پاس، یہ قرآن مجید کی آیتیں دلیل ہیں. دوسری ادھر ادھر کی کاٹ چھانٹ کر تو اسلام کے خلاف ابھارنے کو لوگ پسند کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں، اور ایسی آیتیں اس پر نظر نہیں جاتی جس میں ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی فرمایا گیا کہ تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ کیا چیز ہے؟ کون آپ کو اس کی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اسلام نے ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے کو جائز روا نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کا بدلہ یہ دیا کہ انہوں نے حق دے دیا ان کو، جلو مسلمانوں کے پاس مکہ فتح ہو گیا، ان کے ہاتھ فتح ہو گیا اور وہ غیر وہاں اب حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بس رہے ہیں، اپنے رسوم کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اسلام ان کو منع کر نہیں کر رہا ہے، روک نہیں رہا ہے. سن 10 ہجری کے اندر آ کر، بلکہ سن 9 ہجری میں اعلان ہوا ہے کہ آئندہ سال سے پھر کوئی شرک کرتے ہوئے اس کعبے کا طواف اور اس کعبے کا حج کوئی نہیں کر سکتا. یہ سن 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں، 9 ہجری میں اعلان ہوا ہے، 10 ہجری میں اس کو عمل میں لایا گیا ہے. پھر اس کے بعد سے کسی کعبے کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور شرک کرنے والے کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی، کہ گھر خالص توحید پر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، وہاں توحید والے ہی پہنچیں. اس گھر کے بنانے والے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں سے ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس آواز کو وہاں سے بلند کیا جائے، اس لیے کسی اس کے خلاف کرنے والے کے لیے وہاں پر گنجائش نہیں رکھی گئی، کیونکہ بنانے والے نے اپنے گھر کے بنانے کا مقصد یہی مقرر کیا تھا. چنانچہ آپ دیکھیے اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو ایک دوسرے کا نیکی اور تقوی کے کام میں. دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے کے لیے تعاون چاہتا ہے، بغیر تعاون کے بڑے سے بڑا انسان بھی دنیا میں چل نہیں پائے گا. کروڑپتی ہے کیا وہ محتاج نہیں ہے کسی ملازم کا، اور ملازم محتاج ہے کروڑپتی کا، معمار اور بڑھئی محتاج ہیں پیسے والے کے، پیسے والے محتاج ہیں معمار اور بڑھئی کے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب محتاج ہیں، بڑے سے بڑا عالم وہ بھی محتاج، بڑے سے بڑا کروڑپتی وہ بھی محتاج، غریب سے غریب وہ بھی محتاج، اور بیکار سے بیکار انسان وہ بھی محتاج. آپ بھلا بتائیے، آپ اپنی زندگی کے ایک حصے کو لے کر آپ بتائیے آپ اپنا کام پورا کر سکتے ہیں؟ کپڑے لتے کی ضرورت ہے، آپ بتائیے آپ اپنے کپڑے لتے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ ضرورت پوری کر سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ اللہ نے دیا تو بازار سے گئے اور خرید کر پہن کر آپ نے ہم کو دکھایا کہ صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے خرید لیا اور ہم کپڑے لتے کی ضرورت اپنی پوری کر دی، یہ مطلب نہیں ہمارا. آپ کاشتکاری کریں اور پھر کاشت سے تیار شدہ میٹیریل کو لے جا کر کسی کارخانے میں لگائیں اور کارخانے سے وہ کچا مال صاف کریں، دوسرے کارخانے میں منتقل کر کے اس کے کپڑے بنائیں، پھر سلائی کریں، پھر اس کے بعد آپ کے کپڑے آپ کے بدن پر آئے، ایسا ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے، ایک چیز ہے زندگی کی، کھانا. اس لائن سے آئیے آپ، کیا یہ ممکن ہے؟ از ابتدا تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک آپ کھانے کی ساری ذمہ داری تنہا پوری کر سکتے ہیں؟ انعام دے دیں آپ کو، دنیا کا ریکارڈ ہوگا آپ کا اگر آپ اس ضرورت کو شروع سے لے کر آخر تک تنہا پورا کرتے ہیں بغیر کسی سہارے کے. کہیں ہے ایسا ممکن؟ کپڑے، گھر مکان کی ضرورت ہے، شروع سے لے کر آخر تک کی ساری ضرورتیں آپ پوری کر سکتے ہیں کسی کے محتاج ہوئے بغیر؟ کچھ نہیں، سب بیکار ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایک دوسرے کا انسان محتاج ہے، اور ایک دوسرے کی باہمی تعاون سے زندگی چلتی ہے. اس کے بغیر، تعاون کے بغیر زندگی کی ایک سانس بھی چلنا مشکل ہے، یہاں تک کہ موت تک انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. مر گیا مرتے وقت بھی محتاج، اور مرنے کے بعد قبر تک لے جانے کے لیے بھی محتاج، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے، بلکہ آگے ایک قدم اور بڑھ کر ہم کہتے ہیں قبر کے جانب پر پہنچنے کے بعد وہ پھر محتاج ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اس کے لیے کچھ دعائیں مغفرت کریں، اسال ثواب کریں، کچھ بھی کریں، وہ محتاج ہی محتاج ہے. شروع سے لے کر آخر تک انسان محتاج ہے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور تعاون کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے. اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کی ہمدردی کرو، ایک دوسرے کی مناصرت کرو، مدد کرو، لیکن دیکھو تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دنیا مجموعہ ہے نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی، یہ مجموعہ ہے اچھے لوگوں کا بھی برے لوگوں کا بھی. ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ برائیوں کے لیے ایک دوسرے کی کمیٹی بنا دیا، شراب پینے کی ایک کمیٹی اور زناکاروں کی ایک کمیٹی، اور پھر برے کاموں کے لیے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایسا بھی ممکن تھا. اس لیے حق تعالیٰ نے فوراً دوسرا پہلو بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارے بس میں یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ برائی کے معاملے میں بھی تعاون کرو، لیکن اس پر تعاون نہ کرنا. فلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں تعاون ہرگز نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اور آخر میں صاف فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ عجیب و غریب چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا، ہر کام کے لیے اس کے دل میں جذبہ پیدا کیا. معمار خود سے اپنے اس پیشے کو اختیار کرتا ہے، حکومت کی طرف سے اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی ہے. بڑائی خود سے اس کام کو طے کرتا ہے. مٹی پر کام کرنے والا وہ اپنی خوشی سے اس کام کو کرتا ہے. اگر یہ ذمہ داری حکومت لیتی اور حکومت ان کاموں کو تقسیم کرتی، آپ کا کام فلاں ہے، آپ کا کام فلاں ہے، ہمارا کام فلاں ہے، تو بھلا بتائیے کام دنیا میں وجود میں آتا؟ آج دیکھیے کتنے دفاتر ہیں، کتنے کیا کیا سب محکمے ہیں، لیکن سب بنڈل بکواس، ساری رشوتیں چل رہی ہیں، سارا آپ کا کام ہو رہا ہے، نہ پابندی لگائے ہوئے کام وہ بھی آپ کے کئی کیے جا رہے ہیں، ناممکنات ممکن میں تبدیل ہو رہے ہیں، سب کے خلاف محکمے قائم ہیں لیکن کچھ نہیں. اگر یہ نظام اللہ تعالیٰ جاری کرتے کہ حکومتیں اس کو طے کریں کہ فلاں کام آپ کریں گے فلاں کام، دنیا کا پورا نظام تتر بتر ہو جاتا. حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کاموں کو کرنے کی صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی اور خود اس کے جذبہ ان کے اندر عنایت فرمایا، چنانچہ ہر کام کے لیے آپ کو آدمی مل رہا ہے، نہ حکومت مقرر کرتی ہے اور نہ کہیں اور جگہ پر ہوتا ہے کچھ. آپ دیکھیے حکومتی نظام کے اندر سوشلسٹ حکومت جو ہے، جنہوں نے اس کام کی ذمہ داری حکومت پر ڈالی، ان کے یہاں کا جائزہ لے کر مقارنہ کر کے آپ دیکھیے کیسی تباہ ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے ذمہ دے دی، چنانچہ بعض جگہوں پر تو ممکن ہے کسی پہلو سے آپ کو اس میں فائدے کی شکل نظر آئے، لیکن سراسر نقصان ہوا ہے. کوئی کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں، حکومت زبردستی کر دیا آپ فلاں کام کریں گے، کون کرے گا ایسا؟ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم کو جس کام میں لگانا تھا اس کام کی محبت ہمارے دل و جان میں بسا دی، اب ہم اس کو آپ کے کہے بغیر ہم خود سے کر رہے ہیں. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی صلاحیت ودیت فرمائی اور وہ جذبہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے، چنانچہ وہ کام بغیر کسی کے بتائے گا آپ خود کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا نظام اور اس کا احسان ہے، چنانچہ پورا نظام اس طرح سے چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعاون کرتے وقت دیکھو تم تو کس کا تعاون کر رہے ہو، نیکی کا کر رہے ہو تو ٹھیک ہے کرو، اور برائی کا کر رہے ہو، ظلم کا کر رہے ہو تو تعاون اس معاملے میں نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اگر اس کے خلاف کرو گے سمجھ لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ.